جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دارالتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک گزشتہ سلسلے، بلکہ گزشتہ سے پیوستہ سلسلے میں ہم حق مہر اور نکاح سے مختلف طرح کے جو سوالات ہیں ان کو اپنے پروگرام میں ابتدائی طور پر ہم شامل کر رہے تھے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر۔
کیسے ہیں؟ مزاج گرامی بہتر؟
الحمدللہ علی کل۔
نکاح سے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی، تو میں پہلا سوال یہاں سے ہی آج کا جو ہم شروع کریں گے کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر جو بھی ایک گھر کے بڑے سرپرست یا باپ یا دادا، اس طور پر ان کی ولی کا ان بچوں کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کو وہ کر دینا یا نکاح کے لیے بات پکی کرنا، بہت سی اس طرح کی ہمارے پاس باتیں آتی ہیں، کیا بیٹوں کی یا بیٹیوں کی یا ان کی رضامندی یہ ضروری نہیں ہے، یا ان سے پوچھنا بھی چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ بہت سے خاندان والے پوچھنا معیوب سمجھتے ہیں، بہت سے یہاں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہیں پوچھنا ہی ضروری ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک اوور آل ابتدائی کچھ اس بات پر آپ خلاصہ کلام فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نکاح جو ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، یہ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اب اس رشتے سے منسلک ہونے والے جو دو افراد ہیں، لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت، ان میں آپس میں رضامندی، دلی طور پہ راضی ہونا، تو یہ ضروری چیز ہے،
ٹھیک ہے؟
اور یہی وہ چیز ہے کہ آپس کے اس رشتے کو مرد بھی دل سے قبول کر رہا اور عورت بھی قبول کر رہی ہو، کہ اس چیز کے سبب یہ نکاح دوام حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس پہ مداومت اور یہ بھی باقی رہتا ہے، اور یہ اس کی بھی برکتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی بھی ایک فریق راضی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
تو ہم اس طرح کے ہونے والے جو نکاح ہوتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ اگر والد صاحب کی بے حد اصرار پر اگر لڑکا مجبور ہو جاتا ہے نکاح کرنے کے لیے، خیر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کے بعد پھر وہ رشتہ زیادہ دیر تک چلتا نہیں، کیونکہ لڑکا لڑکی کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں اس نکاح پہ راضی نہیں تھا، والد نے مجبور کیا تو اس لیے میں نے کر لیا تھا۔ اسی طرح کبھی اس طرح کی چیزیں عورت کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس جگہ نکاح کرنے پر دلی طور پہ راضی نہیں ہوتی، لیکن والد کا شدید اصرار، اب اس اصرار کی جو بھی کیفیت ہو،
جی جی،
کہ اگر زبان میں نے دے دی ہے، اب یہ میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا، اب لڑکی وہاں راضی نہیں ہوتی نکاح کے لیے دلی طور پہ، لیکن والد صاحب کے حکم کے پیش نظر وہ نکاح کر لیتی ہے اور راضی اس طرح ہو جاتی ہے ظاہری طور پہ۔ اب اس طرح کے نکاح میں بھی یہی چیز کہ عورت پھر اپنے شوہر کی جو تابع داری ہے، اطاعت، فرما برداری، اس کے حقوق، اس کے گھر والوں کے جو نکاح کے ذریعے سے ایک رشتے کے ذریعے حقوق قائم ہوتے ہیں، ان میں وہ سستی برتتی ہے، بالآخر وہ اس رشتے کو توڑنے اور ٹوٹنے تک لے جاتی ہے۔ اب والد صاحب کی خواہش تو پوری ہو گئی جو انہوں نے اپنی ضد آپے آ گئے تھے، لیکن جو نکاح کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں سے نکاح کے حوالے سے بھی اس طرح کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، والبکرو تستعمر، جو لڑکیاں کماری ہوتی ہیں جن کا نکاح کیا جا رہا ہے تو ان سے مشورہ لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا ان کے اس معاملے کے حوالے سے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ والبکرو یستأذنھا ابوھا فی نفسھا، کہ لڑکی جو کنواری ہے اس سے اس کے باپ کو اذن لینا چاہیے اس کے معاملے کے حوالے سے کہ ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آیا تم اس نکاح کو دل و جان سے قبول کرو گی، تو اس سے رائے لے، اس سے اجازت لے۔ اب چونکہ جو کنواری بچیاں ہیں تو وہ شرماتی ہیں، تو وہ کھل کر اس چیز کا اظہار نہیں کرتیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ایسے موقع پر ان کا کھل کر بولنا یہ معیوب بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا، وَإِذْ نُحَا سُكُوتُحَا، کہ اگر کنواری لڑکی سے رشتے کے حوالے سے پوچھا گیا، اب پوچھنے کا مطلب، اذن لینے کا مطلب بھی فقہ کرام نے یہ بات واضح طور پہ فرمائی ہے کہ باپ کو بھی اپنی بالغہ کنواری لڑکی سے نکاح کے حوالے سے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں، کس سے کرنا چاہتا ہوں،
ٹھیک ہے،
اس شخص کا نام، اس کے کچھ احوال اس قدر واضح طور پہ بتائے کہ جس سے لڑکی کو اس کی شناخت ہو جائے کہ میرا نکاح فلاں جگہ پر ہو رہا ہے۔ اب لڑکی کا، کنواری لڑکی کا خاموش ہو جانا، یہ حیا کے پیش نظر شرمانا، تو اس کو بھی اذن قرار دیا گیا۔ تو یہ گویا ولی کو، والد کو، یا والد نہ ہونے کی صورت میں دادا اس طرح کا فرض سر انجام دیتے ہیں، تو انہیں گویا بچی اپنی پوتی کی طرف سے اذن مل گیا،
ٹھیک ہے۔
تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بچی یا بچوں کے نکاح کے حوالے سے ان کی رائے کو بھی مقدم رکھیں۔ تو اس لیے والد کو بھی چاہیے، جو ولی ہیں ان کو چاہیے کہ نکاح کے معاملے میں، بالخصوص لڑکی کا جب نکاح کیا جا رہا ہو، تو اس سے اجازت لیں، اس کی رضا مندی کو معلوم کریں، اور یہ کام گھر کی خواتین کے ذریعے سے بھی والد کو پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ بعض بچیاں کھل کے والد صاحب کے سامنے نہیں کہہ پا رہی، لیکن وہ اپنی والدہ سے کہہ دیں گی یا اپنی بڑی بہن سے کہہ دیں گے۔ تو اس طرح والد کو بھی چاہیے کہ اپنی بچی سے رائے لیتے وقت یہ آپشن ضرور رکھیں کہ اگر بچی راضی نہیں ہے اس جگہ نکاح کرنے پر، تو یہ زبردستی نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے۔
اس طرح کیا ہوگا کہ نکاح کرنے میں لڑکی سے رائے لی، جب اس کی رضا مندی حاصل ہو گئی، تو انشاءاللہ اس نکاح کے اندر والدین کی خوشی بھی ہوگی، لڑکی کی بھی خوشی ہے۔ اس طرح لڑکے تو عام طور پہ ان کے اتنے مسائل نہیں ہوتے،
اور ہمارے یہاں اوور آل جیسے بات چلتی ہے، رشتے کی بات ہے، ظاہر ہے یہ سب چیزیں گھر پہ موجود ہوتی ہیں، پتہ ہوتی ہیں، خواتین میں بھی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی ان لڑکی کی طرف سے کوئی ایسا اس کا رد والا معاملہ یا ناراضگی یا ناپسندیدگی والا معاملہ نہ آئے، تو پھر اس کو بھی اجازت شمار کیا
جائے، اس کو بھی اجازت سمجھا جائے گا کہ جب اتنے عرصے سے دیکھنے دکھانے، پھر منگنی تک کی نوبت آتی ہے اور رشتہ کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر تاریخ، دن تاریخ مقرر ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ اجازت ہی سمجھی جا رہی ہے، جب تک کہ لڑکی کی طرف سے واضح طور پہ رد نہ آ رہا ہو۔ لیکن پھر بھی لڑکی سے اس کی رائے یہ معلوم کرنی چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے،
ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں اولاد کے لیے آپ کیا کہیں گے، بالخصوص والدین بھی جب کسی طرح کا، جو اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کر، اور اس میں ہم وہ نہیں رہیں گے کہ بطور خاص کوئی اپنی ضد یا کسی انا کی بنا پر یا کچھ ایسا معاملہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی ایک سوچ سمجھ کر، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی آگے بچوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے بڑی سوچ و بچار کرنے کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ مناسب ہم دیکھ رہے ہیں, تو اولاد کے لیے کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو پھر کیا کریں؟
اس میں اگر والدین کے جو انداز ہیں, اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ والدین چونکہ اپنی اولاد کے لیے برا فیصلہ نہیں کرتے.
بالکل.
تو اب اس زاویے سے اگر واقعتاً والدین نے اچھا نکاح کا انتخاب کیا ہے, رشتہ جس لڑکے کی طرف سے ان کی لڑکی کے لیے آیا ہے, اور اس لڑکے میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی ایسی خامی بھی نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ وہاں نکاح کو پسند نہ کرتی ہو, تو ایسے موقع پر اگر والد صاحب کی رائے بھی یہ ہے اور دیگر افراد کی بھی رائے ہے کہ یہاں ہماری بچی کا نکاح ہونا چاہیے, تو اپنے والدین کی خوشی اور ان کی رضا کو مقدم کریں, تو اس سے انشاءاللہ یہ رشتہ بہتر طریقے سے آگے چلے گا. کیونکہ والدین چونکہ محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے, تو وہ عمومی اعتبار سے اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسا فیصلہ جو واقعتاً غلط ہو نہیں کرتے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں رشتہ والدین کرنا چاہ رہے ہیں, تو لڑکی کو بھی یہاں بلا وجہ کی ضد نہیں کرنی چاہیے, اپنے والدین کے رضا کو بھی مقدم رکھتے ہوئے راضی ہو جائے. لیکن اگر کوئی لڑکی بالکل بھی راضی نہیں ہوتی, تو اب چونکہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے اس کی رضا مندی ضروری ہے, تو اس سے اجازت لیے بغیر, اس کی رضا مندی کو حاصل کیے بغیر, اس طرح سرپرست کو چاہیے, ولی کو چاہیے کہ نکاح نہ کرے. کہ اس طرح نکاح کرنے سے وہ کرے گا بھی, اور آزمائش میں لڑکی بھی آئے گی, لڑکے بھی آئیں گے, خاندان, پھر اگر یہ دو خاندان بہت زیادہ کلوز ہوئے, قریب ہوئے, تو ان کے آپس کے رشتے بھی پھر ٹوٹ جاتے ہیں.
بہت سی اس میں دراڑے پڑنے کا وہ اندیشہ ہوتا ہے. بہرحال نکاح کا تو دو خاندان کا آپس میں ایک گویا کہ ملاپ ہو رہا ہے, دو خاندان مل رہے ہیں, اور یہی اس کی نیت کے ساتھ ہی. جی جی, نکاح کی بھی اچھی اچھی نیتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں, تو ان میں یہی ہے کہ نکاح کے مقاصد کے نیک اولاد کی بھی طلب ہے, اس کے ساتھ ساتھ کہ نکاح وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نوجوانوں کے لیے بطور خاص آپ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے, وہ نکاح کرے, کہ نکاح کرنا یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے, نکاح کرنا یہ آدمی کے ایمان کی گویا کہ اس میں تحفظ ہو جاتا ہے, اعمال کا تحفظ ہو جاتا ہے, ذہن طرح طرح کی برے خیالات سے وہ بچ جاتا ہے, اور شریعت مطہرہ نے جو ایک انسان کو, ایک مسلمان کو اس کا جو یہ نکاح کا ایک رائٹ دیا ہے اور اس کے لیے یہ احکامات اس کے بیان فرمائے ہیں, تو اس کے پیچھے کئی مقاصد ہیں. جہاں یہ ان کو اپنی ذات کے اعتبار سے فوائد ملتے ہیں, وہاں معاشرے کے اعتبار سے کہ جہاں نکاح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ برائیاں کم ہوتی ہیں, وہاں پہ بری چیزوں کا جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا, وہاں اچھی چیزوں پھیلتی ہیں, معاشرے میں اچھائی پھیلتی ہے, اور برائی والے معاملات وہ نہیں دکھنے میں آئیں گے. لیکن کب شرط یہی ہے, شریعت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کے معاملات کو بڑھانا چاہیے. کیا کہتے ہیں, نکاح کا عمل بھی تو آسان رکھنا چاہیے نا جمیل صاحب. نکاح بس اوقات معاشرے نے اتنا مشکل کر لیا ہے, عمر بھی ہو گئی, رشتہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہے, لیکن رسومات کی وجہ سے اس طرف آگے نہیں بڑھ رہے. نکاح کے لیے تو تیار ہیں لیکن وہ اخراجات نہیں ہیں, یا اپنے من پسند اپنے خیالات کے مطابق وہ اخراجات نہیں ہیں. تو اب لوگ یہی سوچتے ہوئے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ نہ کیا, لڑکی والے یہ سوچیں, لڑکے والے یہ سوچیں, اور اسی کو وہ ٹھپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں.
وہ نکاح خیر اور بھلائی والا قرار دیا گیا ہے کہ جس میں اخراجات کم ہوں.
اخراجات کم ہوں
تو جیسے مہر جس کے اندر آسان ہو تو وہ نکاح بہتر ہوتا ہے. تو اب اسی طرح جو اخراجات, یعنی مہر اتنا نہیں ہوتا جتنا شادی کے اخراجات ہو.
بالکل, مہر کے اوپر تو بڑے بڑے جو غلط قسم کے بھی اخراجات کر رہے ہوں گے نا, ناجائز بھی کر رہے ہوں گے, کچھ اسراف والے گناہ والے کاموں بھی خرچ کر رہے ہوں گے, لیکن جو مہر کی بات ہوتی ہے وہ کہتے نہیں آپ شرعی رکھیں. اچھا, جب ان سے پوچھا تھا بھی یہ تو شریعت مطہرہ نے آپ دونوں کی رضامندی پہ رکھا ہے, کم از کم مقدار بیان کی ہے, لیکن اس کے اوپر تو آپ نہیں, جو کم از کم ہے پھر وہی رکھیں, جو جتنی کم از کم. تو مہر کا معاملہ اس کو تو بہت کم پیسوں میں بھی
یہ مہر جو شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے اس کی عام طور پہ جو مقدار ہے وہ 25,000, 50,000, کہیں 1,00,000 تک پہنچتی ہے, ورنہ عام طور پہ یہی فیگر زیادہ عام طور پہ 25,000 یا 50,000 کا چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ ہم شادی بیاہ کے اندر جو اخراجات اتنے زیادہ کر لیتے ہیں, اب ان اخراجات کو جیسے پہلی بچی کے نکاح کے موقع پر جو ہم نے ہال کیا تھا, جو کھانے کیے تھے, جتنے زیادہ مہمانوں کو بلایا تھا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا تھا کہ آپ کے لیے وہ آسان تھا. اب جیسے کہ یہ گزشتہ 2020 کا سال گزرنے کے بعد بہت سارے معاملات میں آدمی کمزور ہوا ہے, اب ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں جب تک کہ میں اس انداز کی اس کی شادی نہیں کروں گا تو رکا رہے گا, تو جب تک ایسے اسباب نہ ہوں, تو اب یہ بلا وجہ کا اپنے آپ کو شادی سے بچی کی روکنا ہے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ تین چیزیں ان میں تاخیر نہ کرو, جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. ان میں سے ایک ہے جماعت کا جب وقت ہو جائے, دوسری چیز جب جنازہ تیار ہو حاضر ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کریں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچی کا نکاح کے لیے کوئی کفو ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا کہ جس میں جو ہر طرح سے لڑکی کے اعتبار سے ہم پلہ ہے, اور اس کو نکاح میں اپنی بچی دینے میں کوئی شرم و آر کا معاملہ نہیں ہے. جب ایسی گھرانے سے کوئی رشتہ آیا ہے تو اب نکاح کرنے میں تاخیر نہ کریں.
ٹھیک ہے,
اب اسی انتظار میں کہ یہ ہمارے لیول کا رشتہ نہیں ہے, کبھی یہ چیزیں بھی نکاح کے تاخیر کا باعث بنتی ہیں, اور اس طرح کئی بچیوں کی عمریں 30-30 سال, 35-35, 40-40 سال تک ہو چکی ہیں, لیکن وہ اچھے سے اچھے کے انتظار میں یہ سلسلہ چل رہا ہے.
تو
اب یہ اس طرح کے دارالافتاء اہل سنت میں سائلین فون کے ذریعے بھی اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک سائل نے کہا کہ ہماری 5-6 ہم بہن بھائی ہیں, ان میں سے صرف ایک بہن کا نکاح ہوا ہے, وہ بھی 42-40 سال کی عمر کی ہے, اور بڑی بہن اتنے سال کی ہے 55, تو چھوٹی والی بھی سب سے چھوٹی بھی اس وقت 30 سال کی ہے, لیکن والد صاحب کی ضد یہ ہے کہ میری پسند کے مطابق رشتہ ہوگا تو لڑکا, اب کہیں سے رشتے آتے بھی ہیں تو یہ کماتا کتنا ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے, یہ خود کرائے پہ رہتا ہے, ہماری بچی کو کہاں رکھے گا. تو یوں کر کر کے کسی بھی بچی کا نکاح نہیں ہو پا رہا, صرف ایک بہن کا نکاح ہوا ہے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کوشش کر کے اس کا نکاح کر دیا تھا. اب دیکھیں اس طرح جب بچیوں کی عمریں بڑھیں گی, نوجوان بھی, ان کے بھائیوں کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں, تو اب اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے کہ ہمارے من پسند ہمارے اسٹیٹس کے مطابق رشتے ہیں, تو کماتا اتنا ہو. تو اب مسئلہ یہ کہ جو گھر اس وقت بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں, تو یہ اگر بالفرض اتنا زیادہ نہ بھی کماتا ہو لیکن کم سے کم بھوکا تو نہیں رکھے گا, اس نے والد کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ والدین کو دونوں کو کہ اپنی بچیوں کے جب اچھے رشتے آ رہے ہوں تو تاخیر نہ کریں.
ٹھیک,
اس طرح کی تاخیر کرنے کا پھر انجام بہت بھیانک بھی نکلتا ہے, کہ والدین کو احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم اپنی بچیوں کا نکاح یا بچوں کا نکاح پہلے کر دیتے. تو اس طرح نکاح کے معاملے میں والدین کو بے جا بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے,
اور یہ والدین کے لیے بطور خاص والد کے لیے باقاعدہ احکام شرع بھی ہیں اس میں, اور بعض جگہوں پر تو بڑی اس کی مذمتوں کو بھی بیان فرمایا گیا ہے. اللہ کریم ہم سب کے حال پر اپنے خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی
مولانا جمیل صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا حق مہر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, کچھ حق مہر باقی رہ جاتا ہے, تو کیا وہ اس کا بیٹا باپ کی طرف سے والدہ کو وہ حق مہر کے پیسے دے سکتا ہے, یا عورت چاہے تو معاف کر دے اگر معاف کر سکتی ہے, یا پھر اگر بیٹا دینا چاہے باپ کی طرف سے تو کیا ادا کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں.
بیٹا اپنے والد کا حق مہر ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی شامل ہم کریں گے. مزید کچھ سوال ہے؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں نماز کے حوالے سے 3 شبہات پائے جاتے ہیں, ان کی حقیقت بیان فرما دیجئے. پہلا شبہ یہ ہے کہ جماعت میں بھاگ کر شامل ہونا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا شبہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ماتھے کے سامنے اگر ایک بال بھی آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اور تیسرا شبہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے یا رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کے دامن کو دونوں ہاتھوں سے سیدھا کرنا, اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 3 شبہات کی حقیقت بیان فرما دیجئے اور صحیح مسئلے سے آگاہ فرما دیجئے.
ٹھیک ہے, تینوں شبہات پہ بات کریں گے. کچھ تو شبہات واقعی ٹھیک ہیں اور کچھ خود ہی آپ نے کہہ دیا ہے کہ شبہات ہی ہیں. سجدے میں بال کا آنا, جمیل صاحب اسی کو لے لیں پھر, یہ 3 شبہات ہم بھی نہ بھول جائیں گے. ایک تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ باغ کے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ماس شبہ یہ کیا ہے,
बिल्कुल एक शुबा है कि अगर वुज़ू करके हम मस्जिद में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, या घर से कोई वुज़ू करके निकला और मस्जिद की तरफ दौड़ रहा है, तो मस्जिद की तरफ दौड़ने से या मस्जिद में जमात हासिल करने के लिए मस्जिद में दौड़ने से वुज़ू नहीं टूटता। वुज़ू टूटने के जो आवारिज हैं उनका पाए जाने होगा तो ही वुज़ू टूटेगा। तो बाकी यह है कि मस्जिद के अंदर भागना ये जायज़ नहीं है और इससे मना किया गया है। बिल्कुल इत्मीनान से आदमी जमात को हासिल करे और बिला वजह घर से बाहर भी दौड़ना,
वहाँ भी
ममानात है, मकरूह और मायूब चीज़ है। अच्छा, अब रहा मामला ये कि नमाज, दूसरी जो उनकी शुभा था कि नमाज पढ़ते हुए बाल अगर आ, तो आमतौर पे ये होता है कि जैसे टोपी गिर गई, अब जो बाल हैं वो टोपी से तो पीछे दबे हुए थे, तो वो बाल सामने अगर सजदा करने में वो बाल भी पेशानी के नीचे दब रहे हैं तो इससे सजदा नहीं होगा, ये शुबा है। तो ऐसा शुबा भी बिल्कुल गलत है। बालों के लटकने और सजदे में वो पेशानी पे आ गए और सजदा करने में बालों के दबने से सजदा अदा हो जाता है।
ये तो अपने जिस्म के बाल हैं, यानी जिस्म का हिस्सा है, वो अगर पेशानी पे लग गया है, यानी हम तो जायनमाज भी तो बिछाते हैं, जायनमाज के भी अपने कुछ रुएं, कुछ बाल जायनमाज पे भी धागे वगैरह
होते हैं,
तो अगर सजदे की जो हकीकत है, जो माहियत है, जिस तरह करना है, अपनी पेशानी को दबा देना है, वो सख्ती महसूस हो,
हाँ, तो
बालों में क्या रुकावट,
बालों में कोई ऐसी रुकावट नहीं आती, बाल कोई ऐसी सख्त चीज तो है नहीं, तो बाल बिल्कुल मुलायम सी चीज है और सजदा करने में जमीन की सख्ती महसूस होने
में कोई प्रॉब्लम
नहीं होता।
तीसरा, इन्होंने कहा कि खड़े होकर अपने दामन को ठीक करते हैं, और ये आदत है, बकसरत आदत है, मदनी चैनल के नाजरीन भी इसको देखते भी होंगे, खुद भी कई इस तरह के, और आम तौर पर होता ही ये, बाज का तो किसी हाजत और ज़रूरत भी ऐसी होती है कि कुछ कपड़े को सेट करना हो, लेकिन बाज का तो वैसे ही एक आदत बनी हुई है, तो क्या कहते हैं हम?
उमूमी तौर पर रुकू से उठने के बाद या सजदे से
वापसी जब क़याम
के लिए खड़े होने के दौरान, तो इस तरह कभी ज़रूरत पड़ जाती है कमीज़ को दुरुस्त करने की, तो ऐसे मौके पर एक हाथ से अपनी कमीज़ को दुरुस्त किया जाए, करना चाहिए अगर किसी के इस तरह का मामला है तो। अलबत्ता अगर कमीज़ बिल्कुल दुरुस्त है तो अब अपने हाथों को इस्तेमाल में लाना ये बिला वजह हुआ, तो ये एक मकरूह अमल है, इससे बचना चाहिए, और दोनों हाथों से भी अपनी कमीज़ को दुरुस्त ना करें कि ये एक हाथ से काम हो सकता है तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल बिला वजह है, तो इससे खैर नमाज तो नहीं टूटेगी, अलबत्ता ये अमल मकरूह होता है।
नॉर्मल तरीके से जैसे अगर ये इस्तेमाल दो हाथ किए गए तो एक लफ्ज़ से, बाद का तो लोग दोनों हाथों को ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं कि शायद उस पर अमले कसीर वाली कैटेगरी और वो तारीफ पूरी आती हो उसके ऊपर।
इस तरह की सूरतें भी नमाज पढ़ने वाले कर रहे होते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हुए नमाज पढ़ रहे हैं, अब आस्तीनें ऊपर चढ़ाई हुई थी,
पहले ही चढ़ाई,
वो दोनों हाथों से नमाज के दौरान ही आस्तीनें नीचे कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इमामा या टोपी, आमतौर पर जो इमामा पहनने वाले हैं वो नमाज के मसाइल से कदरे आगाह होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तादाद है टोपी सही कर रही है, तो दोनों हाथ से इस तरह अगर कोई टोपी सही करेगा तो इस अमल को देखने वाला अगर कोई शख्स हो तो वो ये समझेगा अभी से नमाज शुरू नहीं की। तो नमाज पढ़ने वाले का नमाज के अंदर ऐसे अफ़ाल करना, बिलखसूस दोनों हाथों से ऐसा काम करना कि देखने वाला उसको देखते ही ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ऐसा अमल नमाज में करने से नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है, तो दोनों हाथों का नमाज में इस्तेमाल इससे बचना चाहिए।
ठीक है। अच्छा जी, ये एक सवाल था इनका कि बेटा अपनी वालिदा को अकमर दे सकता है अपने बाप के इंतकाल के बाद, तो मैं चाहूँगा ये दोनों तरह का ही मसला बयान कर दें, हकमर नहीं दिया हुआ था तो शोहर फौत हो जाए, इसी तरह खुद ही औरत फौत हो गई हकमर नहीं दिया हुआ तो।
शोहर के ऊपर हक मेहर जो वाजिब था निकाह के ज़रिए, तो वो एक तरह का कर्ज़ हो जाता है, तो शोहर के फौत होने की सूरत में उसके जितने भी अमवाल हैं तो उसमें सबसे पहले जो बुनियादी अखराजात होते हैं, तजहीज़ व तकफ़ीन के मामलात, उसके बाद उसके कर्ज़े अदा किए जाएंगे। अब उन कर्ज़ों में एक कर्ज़ा ये औरत का मेहर भी है, तो बेटा अपने वालिद का जो अदा ना किया हुआ मेहर है तो उसको अदा करने के, अपने पल्ले से अदा करने के बजाय अपने वालिद साहब के तरके पे गौर करें कि अगर वालिद साहब ने तरका छोड़ा है तो उनके तरके में से पहले वालदा का मेहर निकालें اور اس کے بعد بھی وصیت وغیرہ کی طرف آئیں گے، پھر وراثت کی تقسیم کی طرف جائیں گے۔ اور اگر والد صاحب نے مہر کے لیے بھی کچھ رقم نہیں چھوڑی، کچھ بھی مال و اسباب ایسے نہیں چھوڑے کہ جن کے ذریعے والدہ کو مہر ادا کیا جائے، تو یہ بیٹا اپنے والد کا یہ قرض اپنے ذمے لیتے ہوئے اپنی والدہ کو یہ مہر کی رقم دینا چاہتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ
ٹھیک ہے
نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح کی تشبیہ بھی دی تھی کہ تمہارے فوت شدہ والد پر اگر کوئی قرضہ ہو اور تم وہ قرض ادا کر دو تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا تھا اس طرح ادا ہو جاتا ہے۔ تو دراصل وہ صحابی اپنے والد کی طرف سے حج کے لیے
کیا
حوالے سے سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ میں والد ان پہ حج فرض تھا، ان کی طرف سے حج ادا کر لوں، تو حضور نے ایک قرض والی مثال ان کو دی تھی۔
ٹھیک،
تو اس طرح یہ بیٹا بھی اپنے والد کے ترکہ نہ چھوڑنے کی صورت میں اپنی ذاتی رقم سے والدہ کو مہر دے سکتا ہے،
اور اگر خود ہی وہ معاف کر دیں،
معاف کرنے کا صاحب حق کو حق حاصل ہے کہ اگر ان کے شوہر نے جیتے جی مہر نہیں دیا تو وہ مہر کو معاف بھی کر سکتی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ایک سوال یہ ہماری کسی اسلامی بہن نے پوچھا ہے کہ گھر میں ہم فرش وغیرہ جو دھونا ہوتا ہے تو اس میں بھی چینٹیں پڑتی ہیں، یا تو اس کپڑے مطلق نہیں ہم ہر وقت اس کو ناپاک سمجھ لیں، یا فرش پہ جب کوئی معاملہ نہیں ہے کسی طرح کا تو
فرش مراد کمرے
جی گھر کے کمرے فرش وغیرہ دھونے۔
عمومی طور پہ خواتین پوچھا لگاتی ہیں، فرش سوکھ جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی اگر بچے نے کبھی کوئی ایسی نجاست کر بھی دی تھی، تو پیشاب وغیرہ جیسے بچے نے کر دیا تھا، تو زمین جو ہوتی ہے جیسے ٹائلز وغیرہ بھی، تو اگر وہ سوکھ جائے، ناپاکی سوکھ جائے اور اس کے نشانات مٹ جائیں اور اس کی بو بھی ختم ہو جائے، اب چاہے ہم نے پوچھا لگا دیا یا ہوا سے خشک ہو گئی، دھوپ لگنے سے خشک ہو گئی، اب اس کا نشان بھی مٹ گیا، بو بھی جاتی رہی، تو فرش پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر فرش دھویا جا رہا ہے جبکہ فرش سوکھ چکا تھا، اسمیل جاتی رہی تھی، اب فرش دھویا جا رہا ہے، اس میں سے کوئی چھینٹ لگ جاتی ہے، تو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ ناپاکی کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے،
بہت ساری خواتین بلا وجہ کے اس طرح کے وہم میں پڑ جاتی ہیں، تو یہ ناپاک تو وہ ناپاک ہو گیا، اس کے چھینٹے آ گئے تو یہ ناپاک ہو گیا، بچہ کوئی ٹکرا کے چلا گیا، بچے کے کپڑے گیلے تو یہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، یا انہوں نے کپڑے دھوئے تو بچہ میرے کپڑوں پہ ہاتھ نہ لگا دے ورنہ یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو یہ ساری ہیں وسوسے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہمیں ناپاکی لگنے کا یقین نہ ہو،
ٹھیک ہے،
ہم کسی بھی پاک چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔
ٹھیک ہے، اور نارمل روزانہ اگر گھر کے اندر اس طرح وہ کمرے کے جن میں بچوں کی اس طرح کی نجاست والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، عام ہم چلتے پھرتے ہی ہیں اس میں، اب اس میں پوچھا لگنے سے یا اس کو دھویا ہے تو اس میں تو کسی طرح کا کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں، شبہ ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے کہ وتر کے اندر اگر دعائے قنوت آدھی پڑی یا کچھ اس کے کلمات دعا کے پڑھ کے ہم نے رکوع کر لیا تو دعا شمار ہو جائے گی وہ وتر؟
جیسے اللہم انا نستعینک ونستغفرک،
جی جی،
اتنا پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں کوئی چلا گیا تو اس طرح بھی دعائے قنوت کا جو واجب عمل ہے وہ ادا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
نماز ہو جائے گی،
لیکن
بہتر وہی ہے کہ جو مسنون دعا ہے دعائے قنوت کے موقع پر اس کو پوری پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ تو فیملی ممبرز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ شاید جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہو،
جی بالکل،
انہیں کو یاد ہوتی ہے عمومی طور پہ کہ جو بچے اپنے بچپن میں مدرسے میں جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، استاد صاحب سکھاتے ہیں، یا جس طرح مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے ہیں تو وہاں پر بھی بالغات اسلامی بہنوں کو جو مدارس لگتے ہیں اسلامی بہنوں کے، وہاں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بچیوں کے مدرسۃ المدینہ ہیں،
یہ چیزیں ایسی ہیں سیکھنے کو مل سب اگر بچپن میں کر لیں نا، ایک دفعہ
جی جی جی
کلمہ شریف یاد ہو گئے،
چھ کلمے
یاد ہو گئے، ورنہ بڑی عمر ہو جائے گی اور یہ یاد بھی ہوں گا، اچھا پھر یاد تو کیے ہیں لیکن جو چیز روٹین میں آتی رہتی ہے نا پڑھنے میں تو وہ یاد بھی رہتی ہے، اور بس اوقات چھ کلمے کسی سے اس طرح پوچھیں گے تو وہ مشکل ہے، آزمائش میں آ جائیں گے کہ یار یہ پانچویں میں فرق آ گیا، چوتھے میں کچھ وہ یاد نہیں رہا، یا پانچویں کو چھٹا بنایا ہوا، چھٹے کو پانچواں بنایا ہوا،
ایمان مفصل ایمان مجمل ہو گیا۔
تو اس میں ہوتا یہ کہ جو چیزیں روٹین میں آتی ہیں اوراد و وظائف کے اندر بھی ہم اگر ان کو جو روٹین میں ہے تو پھر ایک ذہن بھی بنتا رہتا ہے اور وہ آدمی پڑھتا بھی ہے، تو دعائے جنازہ کے لیے بھی بہت سے ناظرین بس اوقات یہی پوچھتے ہیں، جب ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی سی بھی دعائے مسورہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہ یاد کرنے کی طرف بھی نہیں آتے ہیں. دیکھیں ایک ہے آپ کا وہ جو دعا کے اندر دعا پڑھنے کی جو سنت ادائیگی ہے، ایک ہے نماز جنازہ کا ہو جانا اور ایک ہے کہ اس کا ثواب ہمیں کتنا ملا، سنت کے مطابق ہم نے وہ پڑھا. تو اس لیے دعائے قنوت میں بھی دعائے قنوت یاد کریں، تھوڑی سی کوشش کریں گے. یہ تو جنازہ تو جمیل صاحب کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہو، لیکن دعائے قنوت جو روزانہ پڑھنی ہے تو اس کا بھی کوئی یہ شارٹ جو ہے نا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ والی دعا یا اللہم اغفر لی یہ والی دعا یاد کر کے لوگ اتنا بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں.
یہ بھی ہوتا ہے نفس کی سستی کاہلی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ رب اغفر لی تین دفعہ کہنے سے بھی دعائے قنوت ہو جاتی ہے،
اچھا
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنے سے بھی دعائے قنوت کا عمل ادا ہو جاتا ہے، تو نفس ہمیں بس یہیں پہ روک دے تو ادا تو ہو گیا نا، اب کیا ضرورت ہے پوری دعائے قنوت یاد کرنے کی. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ترغیب دلائی ہے، صحابہ کو تعلیم دی ہے، تو ہم اس عمل کو ضرور سیکھیں. ظاہر بات ہے اتنی بڑی لائف آپ نے گزار لی ہے، 50-50 سال کے ہو گئے، 25 سال کی آپ کی جو بھی عمر ہے، یہ 6-7 لائنوں پر مشتمل دعائے قنوت ہے. روزانہ ایک ایک لائن بھی اگر یاد کرتے رہیں تو با آسانی دعائے قنوت آپ جیتے جی یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. کچھ ویڈیو کال ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا مسجد کی رقم سے ادھار لے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک ہے بھی، حسن رضا اتاری کراچی سے بات کر رہے ہیں. مسجد کی رقم سے انہوں نے تفصیل ڈیٹیل نہیں بیان کی کہ ادھار کس کے لیے انہوں نے لینا ہے. بہرحال دو طرح کی، میں اس کو سوال کو تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے، ٹھیک ہے، مسجد کی رقم ہے، کمیٹی کے کسی رکن نے یا کسی اور کو انہوں نے ادھار میں دے دی. بعض اوقات کسی اور بھی نیکی کی مد ہی بظاہر ان کے نزدیک، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسجد بھی چلا رہے ہوتے ہیں مدرسہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو مدرسے کے لیے پیسوں کی کچھ کمی ہوئی تو چلو بھی مسجد کے رکھے ہوئے تو یہ مدرسے میں لگا دیتے ہیں ہم، تو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیا بھی ہم نے بطور قرض کے لیے. یہاں عام طور پر وہ زیادہ جلدی جرت کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے، ہم نے مدرسے کے لیے اٹھایا. تو اس دونوں اعتبار سے ان دونوں سوالوں کا کیا جواب ہوگا؟
دونوں صورتوں میں مسجد کی رقم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
یعنی نہ ہم کسی شخص کو، اجنبی شخص کو یا کمیٹی کے کسی فرد کو ضرورت پڑ گئی کہ مجھے قرض دے دیں، دے دوں گا، تو اس کو مسجد کی رقم قرض کے طور پہ نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے،
اسی طرح مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے اور مسجد کا الگ فنڈ ہے، مدرسے کا الگ فنڈ ہے. اب مدرسے کا فنڈ ختم ہو گیا تو مسجد کی رقم کو بطور قرض مدرسے کے لیے نہیں لیا جا سکتا. جو رقم، جو چندہ جس مد کے لیے، جس عنوان سے، جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے اس کو اسی میں خرچ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے،
تو یوں مسجد کی رقم نہ کسی انتظامیہ مسجد میں سے کوئی شخص بطور قرض لے سکتا ہے، حتیٰ کہ متولی جو ہوتا ہے انتظامیہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے، خزانچی جس کہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے 1000 روپے لے لیں میں کل ڈال دوں گا، تو اس طرح بھی وہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے،
تو نہ کسی اور مد میں اس کو عنوان میں دیا جا سکتا ہے. ہاں ایک صورت یوں، جیسے امام صاحبان، مؤذن، خادم، ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مہینے کے اختتام پہ تنخواہ ملے گی لیکن ضرورت آن پڑی ہے، تو ان کو پیشگی تنخواہ دی جا سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو مسجد کے جو فنڈ ہے، چندہ ہے،
سے ان کی
وہ چونکہ مسجد کے کاموں کے لیے ہے اور یہ مسجد کے کاموں میں ایک سیلری مسجد کے عملے کو دینا بھی ہے، تو یوں ان کو پیشگی دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک لمٹ تک اجازت.
یہ بھی دیکھا جائیں گے جہاں اس طرح کا عرف و رواج اگر ہے اس معاملے میں قرض دینے کے حوالے سے، اور اگر نارمل چل سکتا ہے کوئی کمیٹی والا ہی دے دے یا کچھ اس طرح، تو
ہو سکتا ہے کہ اگر قرض ویسے بھی کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے دوسرے افراد سے لیا جا سکتا ہے، تو یوں پیش کی ایڈوانس تنخواہ نہ ہی لی جائے تو ہی بھی بہتر ہے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ جواز والی صورت بھی ایک وہ، اور اس میں کمیٹی کہ اپنے یا باہر اجنبی کسی کو دینا یا مدرسوں کے لیے دینا، اس کی بہرحال وہ اجازت نہیں ہے. جی مزید سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد مشتاق اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جی مشتاق اتاری کراچی سے، قسم توڑنے کا کفارہ پوچھا ہے، جواب بھی تھوڑا سا لمبا ہے اس کا، تو چاہوں گا میں خلاصہ بیان کر دیں۔
قسم توڑنے کا مطلب یہ کہ قسم ٹوٹ گئی، کسی کام کا وہ نہیں کرنا تھا وہ کر لیا، قسم کھائی تھی نہ کرنے کی، کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ اب کفارہ لازم ہے، اب کفارے میں یہ ہے آسان جو طریقہ ہے کہ 10 شریف فقیر جو مستحق کے زکوٰۃ ہوں ان کو 2-2 کلو آٹے کی تقریباً جو قیمت بنتی ہے، یہ قیمت ان 10 فقرا کو اگر دے دی جاتی ہے تو اس طرح بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر 10 فقرا نہیں ملتے، ایک ہی ملتا ہے، تو اس ایک شریف فقیر کو 10 دن تک آپ اگر دیتے رہیں 2-2 کلو آٹے کی قیمت، تو اس طرح بھی صدقہ یہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس مالی اعتبار سے اس طرح کفارے کی ادائیگی استطاعت نہ ہو تو اس کو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اور بھی صورتیں ہیں لیکن آسان صورت یہ آپ کو پیش کر دی،
3 روزے اور لگاتار وہ رکھ، لیکن یہ اسی صورت میں نا کہ وہ 10 صدقہ فطر یا 10
مالی اعتبار سے کفارے کی ادائیگی پہ قدرت نہ ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔
ٹھیک ہے، مدنی چین کے ناظرین آپ نے پروگرام دار اہل سنت ملاحظہ فرمایا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور اس پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی